أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ احزاب میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زیادہ بیان کیے گئے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بیان کیے گئے ہیں, آپ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ عام لوگوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار ازواج کی, چار بیویوں کی گنجائش رکھی ہے, لیکن آپ کے لیے اس سے زیادہ گنجائش دی ہے. ایسے ہی عام لوگوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ مال غنیمت میں جب باندی وغیرہ آتی ہے تو تمام مجاہدین میں, غازیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بیت المال کی طرف سے, امیر المومنین کی طرف سے. لیکن آپ کو یہ اختیار تھا کہ تقسیم سے پہلے آپ اپنے لیے چن سکتے, یہ آپ کی خصوصیت تھی. ایسے ہی عام مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنے چچیری بہن سے, پھپھیری بہن سے, ممیری بہن سے, خلیری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. حضور کے لیے بھی یہ حکم تھا, لیکن اس میں ایک شرط لگائی گئی کہ ان سے آپ کا نکاح اس وقت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ لوگ ہجرت کے ہیں. اگر آپ کی پھپھیری, چچیری, ممیری اور خلیری بہن نے ہجرت نہیں کی ہے تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ حضور کی خاص, حضور کے لیے خاص حکم تھا. یہ عوام کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے کسی مرد کے اور مہر وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں چاہتی ہے, مرد بھی نہیں چاہتا ہے, بغیر مہر کے ہی طے ہو جاتا ہے, تو شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی. ایک دوسرے کو حوالے کرنے کی, ہبا کر دینے کی اپنے آپ کو گنجائش نہیں. کوئی آ کر عورت بولے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں لہذا تم اپنے پاس مجھے رکھ لو, اس کی گنجائش نہیں. لیکن حضور کے لیے اختیار تھا, حضور کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت آ کر کے اس طرح کا معاملہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے ان وہبت نفسہ للنبی ان اراد النبی ان یستنکی, اگر اس طرح نبی نکاح میں لینا چاہتے ہیں کسی عورت کو تو گنجائش ہے. تو ان خصوصیات کا ذکر گزشتہ آیتوں میں چل رہا ہے. اس کے بعد میں یہ مضمون آیا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس میں ایک سے زائد بیویاں ہیں تو باری مقرر کرنا مرد کے لیے ضروری ہے کہ فلاں کے پاس جتنا رہے اس کے پاس بھی اتنا رہے, فلاں کا حق جتنا ادا کرے اس کو بھی اتنا حق ادا کرے. شریعی طور پر ضروری ہے یہ, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واجب نہیں فرمایا تھا. اور یہ امہات المومنین کو یہ جتلا دیا گیا تھا کہ جو بھی آپ دیتے ہیں وہ حق سے زیادہ دیتے ہیں, نبی کے ذمے نہیں ہیں, تو ان کی طرف سے سعادت مندی سمجھو جتنا بھی وقت جو تم کو ملتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود ہمیشہ باری کا اہتمام کرتے تھے, تمام ازواج کے درمیان، آج ان کے پاس، کل ان کے پاس، پرسوں ان کے پاس. آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے شروع میں، اس کا حاصل یہ ترجمہ یہ ہے: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. آپ کے لیے اس کے بعد میں عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ آپ ان کے بدلے میں اور ازواج کو بدل لیں، اگرچہ کہ ان کا حسن آپ کو بھلا لگے، مگر جو آپ کے باندیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں. مفسرین نے اس آیت کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں، یعنی گزشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی خصوصیات بیان فرمائی گئی تھیں کہ یہ عورت چاہیے آپ کے نکاح میں، یہ عورت چاہیے عام مومنین کے لیے، اگر کوئی کتابی عورت ہے، یہودی ہے واقعتاً، نصرانی ہے واقعتاً حقیقی، آج کل کی طرح نہیں، تو اس سے عام آدمی نکاح کر سکتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ مومنہ کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، باندیوں میں بھی. تو اس آیت کریمہ میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض مفسرین کے تفسیر کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے بارے میں آپ کو حکم دے دیا گیا کہ انہیں سے ہی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، ان سے ہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ حلال نہیں ہے. آیت کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 21 پارے کے بالکل آخر آیتوں میں مضمون گزرا ہے، ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ مدینہ کی ساری عورتوں میں خوشحالی آ گئی ہے، اور انصار مدینہ کے گھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کی فراوانی رکھی ہے، لہذا اگر نبی کے گھرانے میں بھی کچھ انتظام ہو جائے نوکر چاکر کا اور کچھ فراخی کا تو ہمارے لیے سہولت رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل یہ ہوئی تھی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو تو دنیا کی بہار کو چھوڑ دو، دنیا کی بہار چاہتے ہو تو ادھر چھوڑنا پڑے گا، اگر اللہ رسول چاہتے ہو تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی بہار نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور ان کا ساتھ ہی چاہیے. تو جب انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ انعام فرمایا کہ جتنی عورتیں آپ کے نکاح میں اس وقت موجود ہیں آپ انہی کے ساتھ رہیں گے، ان سے زیادہ آپ بڑھا کر کے ان عورتوں کو تکلیف نہیں دیں گے. بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں اس کا مطلب، یعنی جب ازواج مطہرات نے اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قید لگا دی کہ آپ انہی کے ساتھ رہیے اور زیادہ نکاح مت فرمائیے، یہی آپ کے لیے آخری تھے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، جتنی اب تک آپ نے نکاح کیے ہیں وہی حلال. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور ان کے بدلے میں کسی دیگر عورتوں کا تبادلہ کر لیں، یعنی ایک عورت کو طلاق دے کر کے دوسرے کو اپنے نکاح میں لا لیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے آپ کو. حالانکہ ہمارے لیے اس کی گنجائش ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذمے میں چار عورتیں ہیں اور کسی عورت کو اتفاق سے نا اتفاقی کی وجہ سے، ناچاقی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو تین ہو جائیں گی، تو چوتھی کو پھر سے کر لینے کی گنجائش ہے اس کو. لیکن اب اس میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے بدلے میں کسی عورت کو نکاح میں نہیں لے سکتے آپ. ولو اعجبک حسنهن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھلا لگے، یعنی اگر کسی کا حسن بھی اچھا ہو، خوبصورت بھی ہو اور انتہائی حسین و جمیل بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ جو آپ کے نکاح میں فی الوقت موجود ہیں انہی کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. اس آیت میں اس جملے کے تحت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو کسی سے نکاح کرنا ہے تو اس جملے کے اسے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیکھ لینا کی گنجائش آیت پاک سے بھی ہوتی ہے، اگرچہ کہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے تب بھی آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اچھا لگ سکتا ہے نکاح کرنے کی بنیاد پر، اگر نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو کسی عورت کو دیکھنے کی وجہ سے اس کا حسن اچھا لگ سکتا ہے، اشارے سے بات معلوم ہو رہی ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لو. آپ نے باضابطہ صحابہ اکرام کو پوچھا بھی، ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ سے بھی ایک روایت ہے، حضرت جابر سے بھی روایت ہے، ان لوگوں نے نکاح کے صحابہ اکرام نے نکاح کا ارادہ فرمایا، آپ نے کہا کہ کیا تم نے خاتون دیکھ لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو. یہ آپس میں اتحاد کا اور اتفاق کا اور محبت کا ذریعہ بنتا ہے, دونوں میں جو ہے میل جول ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے. لیکن اس زمانے میں کافی تبدیلی آ گئی ہے. شرعی اعتبار سے اس کو خطبہ کہتے ہیں, خطبہ نکاح کے موقع پر, یعنی نکاح کا ارادہ کرنے کے موقع پر جب آدمی پیغام دیتا ہے تو پیغام کے وقت میں ایک نظر دیکھ لینے کی گنجائش ہے. اور یہ گنجائش صرف چہرے, ہاتھ اور زیادہ سے زیادہ پیر تک کی ہے. کسی خاتون کو آپ کو دیکھنا ہے نکاح کرنے کے لیے تو آپ چہرے کو دیکھ سکتے ہیں, ہاتھ کے ظاہری حصے کو دیکھ سکتے ہیں یہ, اور قدمین کو دیکھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ دو ہی چیزوں کا زیادہ ذکر ملتا ہے مسائل کے اندر. چہرہ ہاتھ دیکھ لینا کافی ہے, اور اگر کوئی دیکھنا ہی چاہ رہا ہے تو پیر بھی دیکھ لے, اتنی گنجائش بھی رکھی گئی ہے قدمین سے مراد. باقی یہ کہ تنہائی ہو, یکجائی ہو, دونوں تھوڑی دیر بات کر لیں, فون پہ بات کرتے رکھا جائے اور تھوڑے ایک دو مہینے ایسے ہی رکھا جائے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. بالکل گنجائش نہیں ہے اس مسئلے کی شریعت کے اندر. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ فون پر بھی بلا عذر بات نہیں کر سکتے, اور جا کے تنہائی میں بھی. اب ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا ماحول کے اعتبار سے دونوں کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ بھی گنجائش نہیں ہے. تنہائی میں میاں بیوی, یعنی جو لوگ نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تنہائی میں ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو ولو اعجبک حسنہن, اگر ان کا حسن بھلا معلوم ہو تو تب بھی آپ کو اس کی گنجائش نہیں. الا ما ملکت یمینک, مگر جو آپ کی باندیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں. یعنی اب فی الحال جتنے آپ کے ازواج مطہرات نکاح میں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں, اس کے علاوہ حلال نہیں. البتہ اگر باندی آپ کے پاس آنا چاہتی ہے تو اور مزید باندیوں کی گنجائش ہے, ان عورتوں کے علاوہ مزید باندیوں کی گنجائش ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے ان کو باندی غلام بنا لیا, باندی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ماریا, اور آپ نے زندگی ان کے ساتھ بھی گزاری ہے, حتیٰ کہ حضرت ابراہیم حضرت ماریا کے وطن سے ہی پیدا ہوئے تھے. حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی ہیں, اور آپ کے ذریعے سے ہی, آپ کے توسط سے ہی حضرت ابراہیم انہی کے وطن سے ہی پیدا ہوئے ہیں, ان کا بچپن میں ہی انتقال ہوا ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگران ہے. مسلمانوں کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہے وہ بھی اللہ دیکھتا ہے, اور نبی کے متعلق جو کچھ بھی گمان کیا جاتا ہے ان چیزوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے. نگرانی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے, کون حدود اللہ کی رعایت کرتا ہے کون رعایت نہیں کرتا ہے. آیت کے آخر حصے میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ شریعت میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلام باندیوں کی اجازت ہے, بظاہر کیا ہے حقیقت میں. تو غیر مسلم بالخصوص آج کے زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام غلام باندیوں کے رواج کو ترجیح دیتا ہے, اس کے پاس میں اجازت ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو غلام باندیوں کے نظام کو جتنا اسلام نے ختم کیا ہے اتنا کسی نے ختم نہیں کیا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موقع موقع سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی, اس کا ثواب بیان فرمایا, حتیٰ کہ شریعت میں کئی کفارے غلاموں کو آزاد کرنے کے ہیں. قسم کا کفارہ ہے, روزے توڑنے کا کفارہ ہے, مختلف قسم کے کفارے جو ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے ذریعے سے رکھے گئے. تو اسلام انسان کی غلامی کو پسند نہیں کرتا حقیقتاً, فطرتاً. قانونی اعتبار سے, فطری اعتبار سے کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے غلام باندھی کا اسلام ضرورتاً اجازت بھی دیتا ہے. پھر جیسے مثال کے طور پر ورلڈ وار جب ہوئی تھی ابتدائی میں, تو اس موقع پر ترکوں نے ایک سے زائد شادیاں کی, جن کے مرد احباب چلے گئے تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے, شہید ہو گئے تھے, ترکوں نے ادھر وہ کر لیا, ان سے نکاح کر لیا. جرمن میں ادھر ادھر جو عورتیں تھیں ان کے دیگر مذاہب کے اندر جو دیگر کیا کہتے ہیں ایک سے زائد شادیوں کا رواج نہیں ہے, وہ عورتیں ویسے ہی بھٹکتی رہیں لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. ان کو کمپنیوں میں جاب ملی, فیکٹریوں میں جاب ملی, اب اس کے بعد میں ان کا کوئی ہے نہیں, مرد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, عورت کیا کرے گی؟ اب وہ فیکٹریاں جو ہے پورے فحاشی کے اڈے بن گئے اس کے بعد میں. تو یہ صورتحال پیدا ہوگی. تو انہی وجوہات کی وجہ سے اسلام میں باندیوں کا نظام رکھا گیا ہے, غلاموں کا نظام رکھا گیا ہے, تاکہ یہ چیزیں قابو میں رہیں. اور پہلے زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ہر تھوڑے دن میں کچھ نہ کچھ لڑائیاں ہوتے ہی رہتی تھی, اور کئی مرد لوگ چلے ہی جاتے تھے دنیا سے, خاندان کے خاندان اجڑ جاتے تھے. تو اگر ان کی خواتین کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو, باندیوں کا انتظام نہ کیا جائے, تو پھر وہی حالات پیش آ سکتے تھے جو بعد میں آئے ہیں. تو اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے غلام باندیوں کا نظام رکھا ہے. ہمارے پاس میں غلام باندیوں کا جو نظام ہے اس کی بھی بڑی مصلحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں مصلحت ہوتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا. یہ تو آداب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیے گئے تھے. نبی کے گھر کے متعلق کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا اور اس کے اندر کافی ماحول کا بھی اثر تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے تھے ان سے نکاح کرنے سے شروع شروع میں, تو ان کے ولیمے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام سے ادا فرمایا. حضرت زینب کا نکاح سب سے بڑا ہوا. اور سب سے بڑے کا مطلب آپ حضرات غور کریں کہ ایک بکری ذبح ہوئی اس کے اندر. حضرت زینب کا نکاح سب سے بڑا ہوا اور اس بڑے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بکری ذبح ہوئی. اور خیر نبی کی ایک بکری یہ جو ہے بہت بڑی اہمیت کی بات ہے, کیونکہ آپ اگر وہ روایت پڑھیں گے, حضرت انس کہتے ہیں کہ میں کونے کونے سے لوگوں کو لا رہا تھا دعوت دے کے, پورا مدینہ کھا گیا. وہ ایک بکری کے اندر سارا مدینہ طیبہ جو ہے پورا کھا لیا, لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آ کے اطلاع دیا رسول اللہ سب ختم ہو گئے, تو آپ نے فرمایا کہ جو کھانا بچا ہوا ہے اس کو اندر لے لو. وہ بھی بچا ہوا تھا پھر. تو نبی کے کھانے میں برکت تو ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. ویسے دیگر جو ولیمے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ حضرت زینب کے نکاح کے بعد کا ولیمے کا ذکر چل رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس کا اہتمام اس وجہ سے کیا ہے تاکہ لوگوں میں اس مسئلے کا حل آ جائے کہ منہ بولی جو بہو ہوتی ہے وہ حقیقی بہو نہیں ہوتی ہے, اس سے نکاح آدمی کر سکتا ہے منہ بولا بیٹا چھوڑ دینے کے بعد میں. تو اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ولیمے کا خاص طور پر اہتمام فرمایا تھا. دیگر نکاح کے موقع پر جب آپ نے ولیمہ کیا ہے, حضرت عائشہ کا جو ولیمہ تھا, آپ عجیب بات ہے کہ حضرت عائشہ کے ولیمے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں صرف ایک دودھ پیش کر دیا تھا, جو آپ کے پاس میں دودھ کا ایک کٹورا تھا وہی اپنے ساتھیوں میں پیش کر دیا تھا کہ یہ عائشہ کا ولیمہ ہے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں نہ بکری ذبح ہوئی نہ اونٹ ذبح ہوا, میرے پاس میں صرف دودھ تقسیم ہوا تھا, وہ بھی ایک پیالہ, سادگی سے ہوتا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ولیمہ ہوا اور وہ سفر کے دوران ہوا تھا. ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں, تو مقام جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے شب زفاف ادا فرمائی, اس کے بعد میں آپ نے ولیمہ فرمایا. اس ولیمے کے اندر کیا ہوا تھا, ستو کھجور تھے, وہی دسترخوان پہ بچھا دیا گیا اور صحابہ کو عرض کیا گیا کہ لالو اپنے اپنے جو بھی سامان ہیں تھوڑا سا لا کر دستر پہ ڈال دو. صحابہ اکرام اپنی چیزیں لا کر رکھ دیے, اس کے بعد میں ولیمہ شروع ہو گیا, اسی میں سے کھانے لگے صحابہ اکرام. تو بالکل سادگی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ولیمے ہوئے انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئے ہیں. حضرت زینب کا جو ولیمہ ہوا ہے وہ بڑا اہتمام سے ہوا ہے, اس میں ایک بکری ذبح کی گئی تھی اور روٹی کا اہتمام کیا گیا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے ذریعے سے اپنا ولیمہ فرمایا. ولیمہ سنت ہے اور نکاح کے بعد میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, اور نکاح سے پہلے کوئی ولیمے کا تصور نہیں ہے, الگ دعوت ہو سکتی ہے. تو ولیمہ نکاح کے بعد ہوگا, رخصتی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, رخصتی کے بعد بھی کر سکتے ہیں, شب زفاف سے پہلے, مجامعات سے پہلے بھی گنجائش ہے, مجامعات کے بعد افضل ہیں. یعنی ولیمہ اسی نعمت کا شکریہ ہے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کہ آدمی میاں بیوی کے درمیان جو حقوق زوجیت ادا ہوئے ہیں اس نعمت کے بدلے میں آدمی کچھ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو کچھ خوشی میں ساتھ میں ملا لیتا ہے, اس نعمت کا اظہار ہے ولیمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر اس کی تاکید بھی فرمائی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ علیہ السلام نے, اولم ولو بشات, ولیمہ کر لے اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو, ایک بکری کی ذبح کر دے اس کے ذریعے سے ولیمہ کر لے. تو آپ نے خود تاکید بھی فرمائی ہے ولیمہ کرنے کی, ولیمہ کرنا سنت ہے. اور ولیمے کی دعوت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے قبول کرو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کہا اگر کسی نے ولیمے کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے اللہ کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو ولیمے کی دعوت کا خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے, آپ نے تاکید فرمائی ہے. اس میں اصل میں ولیمے کے ذریعے سے جو نکاح کا اعلان ہے وہ بالکل ظاہر کرنا شریعت کا منشا ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ بھئی نکاح جو ہے وہ پوشیدہ طور پر نہ ہو, چھپ کر نہ کیا جائے, نکاح بالکل اعلان اعلان ہو, لوگوں کو بھی اطلاع ملے کہ بھئی نکاح ہوا ہے, دونوں آپسی کوئی چھپ کر نہیں رہ رہے ہیں, اعلان اعلان رہ رہے ہیں, آپسی جو ہے ان دونوں کا رشتہ ہے, یہ بتانا مقصود ہے ولیمے وغیرہ کے ذریعے سے. اس وجہ سے ولیمے کی اہمیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا. اچھا جی, مضمون یہ چل رہا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا, اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی دعوت فرمائی, صحابہ اکرام آ کر بیٹھ گئے, اور جو قریب والے صحابہ اکرام تھے بے تکلف تھے, وہ بہت دیر تک رک گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں اٹھنے کے تھوڑا سا اشارہ دیا ان کو, مگر یعنی اس طریقے سے آپ نے اشارہ دیا کہ آپ خود اٹھے پھر بیٹھ گئے, تو بھی وہ لوگ نہیں سمجھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر گئے دور, حضرت عائشہ کے حجرے تک جا کر آئے, پھر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انس سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی ہیں وہ لوگ, انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتن بھی ان کے سامنے ایسا کچھ یعنی جانے آنے کا معاملہ پیش فرمایا کہ جس سے وہ لوگ بعد میں سمجھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر جانا چاہتے ہیں. تو سب صحابہ کرام جب واپس ہوئے تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب نبی کے گھر جاؤ تو اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ ان کو تکلیف ہو جائے. ادب بیان کیے جا رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہو, الا ان یؤذن لکم مگر یہ کہ جب تمہیں اجازت دی جائے, الا طعام کھانے کی, اب کھانے کی اجازت دی جائے تو جب جایا جائے. عرب کے جب اس ماحول کے اندر اتنا عجیب و غریب معاملہ تھا, اسلام نے کیا کچھ نوازا ہے انسانیت کو اور کتنے آداب بیان فرمائے ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے آپ لوگ, کے بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے اور عجیب و غریب حالات ان کے ساتھ ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبہ شخصیت ان احوال کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سہ سکتے تھے ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک قبیلے کے سردار ہیں, وہ سیدھا گھس کے اندر آ گئے اور آ کر آپ کے پاس میں بیٹھ بھی گئے, حضرت عائشہ بازو بیٹھے ہوئے, اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوری عورت کون ہے, کیا میں اس کا تبادلہ کر لوں, میری بیوی آپ کو دے دوں گا, آپ کی بیوی آپ مجھے دے دے. آپ اس موقع پہ غصہ نہیں ہوئے, آپ نے فرمایا کہ اسلام میں یہ حرام ہے تبادلہ کرنا, مسئلہ سمجھا دیا انہوں نے. تو بغیر اجازت کے آ جانا, تبادلوں کی بات کر لینا, کوئی تمیز ہی نہیں تھی اس معاشرے کے اندر. آپ نے یہ ساری تمیز سکھائی ہے, قرآن نے ہمیں تمیز سکھائی ہے. تو جب نبی کے گھر میں داخل ہو تو جب اجازت ملے تب داخل ہو, یہ ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے, اور کھانے کی جب دعوت دی جائے تو جب داخل ہو. دوسرے یہ کہ غیر ناظرین الیہ, کھانے پکنے کا انتظار کیے بغیر داخل ہونا چاہیے. ابھی کھانا پکنا باقی ہے, پہلے سے جا کے مت بیٹھ جایا کرو, حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین الیہ, اسی وقت داخل ہو جب اجازت دی جائے کھانے کی, اور اس میں بھی اس بات کا لحاظ رہے کہ کھانے پکنے کا انتظار نہ کیا جائے. گھر میں پہلے گھر چھوٹے ہوتے تھے, پہلے اگر جا کر بیٹھ جائیں گے تو پکائیں گے کہاں سے, گھر والے نکلنا کرنا مشکل ہو سکتی ہے ان کو. ولیکن اذا دعیتم, لیکن جب تمہیں بلا دیا جائے, فدخلوا تو چلے جاؤ گھروں کے اندر, واذا طعمتم جب کھانا کھالو, فانتشروا تو پھر واپس بھی ہو جاؤ بیٹھ کر کے. غیر ولا مستأنسین لحدیث, باتوں میں جی لگا ہوئے نہ رکھو, دل لگی کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے وہیں مت بیٹھو, تکلیف ہو سکتی ہے اس کو اہل خانہ کو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یقیناً یہ وہ بات ہے جس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, ایزا پہنچتی ہے. فیستحیی منکم, وہ تم سے شرماتے ہیں بولنے سے کہ چلے جاؤ, کھلے طور پر نبی نہیں بول سکتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ تعالیٰ تو حق سے نہیں شرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو تادیب کرتے ہیں, اصلاح فرماتے ہیں, اللہ کو روکنے والی کون سی چیز ہے. فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب, جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ سامان وغیرہ طلب کرو, فاسالوهن من وراء حجاب, تو ان سے پوچھو پردے کے پیچھے سے, براہ راست جا کر کہ یہ مجھے دیجئے وہ مجھے دیجئے, اس طرح معاملہ مت کرو, بلکہ پردے کے پیچھے سے نبی کی بیویوں سے سامان وغیرہ منگا کرو. جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے تو عام مومنوں کے ساتھ بھی یہی حکم ہے, ازواج مطہرات کا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. حضرت عمر بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ازواج مطہرات کا کچھ موافقات عمر، 17 ایسے مقامات ہیں جہاں پر حضرت عمر چاہتے تھے کہ یہ کام ہو، بالکل اسی کے مطابق آیت کریمہ نازل ہوئی 17 مقامات پر. تو ان میں سے یہ بھی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت عائشہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بیٹھ کر تناول فرما رہے تھے کچھ، تو آپ نے حضرت عمر کو بلا لیا. حضرت عمر گئے وہاں پر، جانے کے بعد میں انہوں نے بھی آپ نے کہا کہ کھاؤ اس میں سے، کھانے لگے. حضرت عمر کا ہاتھ جو ہے حضرت عائشہ کے ہاتھ کو لگ گیا، تو اسی موقع پر ان کے زبان سے اوہ کی آواز نکلی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان، ازواج مطہرات کے درمیان میں پردہ ہو. اس کے بعد ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، بعض مفسرین فرماتے ہیں. اور بھی دیگر روایتیں سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یہ بات ان تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. عورتوں سے جب مانگو تو پردے کے در پردہ حائل کر کے مانگا کرو، یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے پاکیزگی کے اعتبار سے، تمہارے لیے بھی پاکیزگی کے اعتبار سے ہے. مفسرین یہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرشتوں سے بھی افضل جماعت ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق افضل فرشتے الگ چیز ہیں، لیکن یہ کہ عام فرشتوں سے تمام صحابہ اکرام کا گروہ افضل ہے. ان جیسے پاکیزہ قلوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم مانگا کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور وہاں جن عورتوں کے متعلق یہ حکم نازل ہو رہا ہے وہ امہات المومنین ہیں، ان کے دلوں میں تو کبھی ایسی بات آ ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی تمہارے قلوب کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کہیں کبھی وسوسہ نہ آ جائے، کیونکہ ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے. مرد عورت کی نظر ایک دوسرے پر پڑے، قریب ہو جائیں تو پھر وساویز بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم تکلیف پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے، یعنی کوئی عمل کوئی قول تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے، خاص اس کا لحاظ رکھو. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور نہ یہ کہ تم ان کی بیویوں سے نکاح کرو ان کے بعد کبھی بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا آپ کی ازواج. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ امہات المومنین ہیں، وہ مومنین کی ماں ہیں، ہر مومن کی ماں ہیں، تو ماں سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگرچہ کہ احکام بعض الگ ہیں، لیکن اس حکم کے اندر یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ ماں کے درجے میں ہی ہے، نکاح کے مسئلے کے اندر امہات المومنین ماں کے درجے میں ہی ہیں. دوسری وجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں، اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ کی ازواج سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس عورت کے کئی خاوند ہوں تو وہ اپنے آخر والے خاوند کے ساتھ جنت میں ہوگی. اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نکاح کیا آپ کی خاتون سے، ازواج مطہرات میں سے کسی سے، تو پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں بلکہ اس آدمی کے ساتھ میں ان کی بیوی ہوگی. حالانکہ یہ بات نہ آپ کے لیے غیرت کی، مطلب یہ کہ آپ تو سب سے زیادہ غیور تھے، اور ازواج مطہرات بھی اس پر کسی کو ترجیح کیسے دے سکتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ قانون بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے عورت کو اختیار بھی دیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی کئی بیویاں ہوں اور کسی عورت کے ایک سے زائد نکاح ہوئے ہوں، مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا ہو، طلاق ہوئی ہو، ایک سے زائد اس نے نکاح کیے ہوئے ہوں مردوں سے، تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے رہیں گے اس کے ساتھ رہے گی. اگر یہ بھی بات دیکھی جا سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق کسی کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ان وجوہات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نکاح دوبارہ کسی مرد سے نہیں ہو سکتا ہے، اور کرنا بھی غیرت کے خلاف ہے. حتیٰ کہ بعض مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں فلاں سے نکاح کروں گا، اس طرح کے ایک دو واقعے پیش آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح کی بات دلوں میں نہیں آنی چاہیے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی بھاری ہے کہ ان کے ازواج کے سلسلے میں تم سوچنے لگو، یہ بڑی بھاری بات ہے. ان تبدو شیئن و تخفوہ، اگر کچھ ظاہر کرو یا کچھ چھپاؤ. ان اللہ کان بکل شیئن علیما، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے. ان اللہ کان بکل شیئن علیما، اللہ کی ذات تو ہر چیز جاننے والی ہے، لہذا دلوں میں اس قسم کی باتیں چھپا کر کے مت رکھو اور نہ کسی کے سامنے ظاہر کرو. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ازواج مطہرات سے کچھ لینا ہے تو پردے کے پیچھے سے لو، تو بعض ازواج مطہرات کے گھر والے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مرد حضرات تھے محرم، وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی ان کے پردے کے پیچھے سے لیں بات چیت وغیرہ کریں. تو یہ آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے ان ازواج کے بارے میں، ان ازواج کے ذمے ان کے باپوں کے سلسلے میں، ماں باپ جو ہیں ان سے کوئی حرج نہیں ہے، پردے کی کوئی بات نہیں ہے. ولا ابنا اہن، ان کے بیٹوں سے بھی کوئی حرج نہیں ہے. ولا اخوان اہن، ان کے بھائیوں سے بھی کوئی حرج نہیں ہے. ولا ابنا اخوان، ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے سلسلے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بھتیجوں سے کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے. ولا ابنا اخواتہن، اور ان کی بہنوں کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، بھانجوں کا بھی. ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، اور خود مومن عورتوں سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، مومن عورتوں سے بھی ایک دوسرے سے بغیر حجاب کے یہ لوگ ملاقات کر سکتے ہیں، تبادلہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کی باندیاں ہیں ان کے سلسلے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان سے بھی بے پردہ یعنی بغیر پردہ ڈالے کے بات چیت ہو سکتی ہے اور حجاب کی ان کے سلسلے میں ضرورت نہیں ہے. واتقین اللہ، لیکن یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتی رہیں پھر بھی. واتقین اللہ، یا اللہ سے ڈرتی رہیں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. شہید کے معنی آتے ہیں دیکھنے کے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو. وسلموا تسلیما، اور خوب سلام کیا کرو، خوب سلام بھیجا کرو. وسلموا تسلیما، اس آیت کے پڑھنے کے بعد میں بعض مفسرین کے مطابق، بعض علماء کے مطابق درود پڑھنا واجب ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. لیکن اس میں تفصیلات ہیں، انشاءاللہ العزیز میں آگے اس کو آئندہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آگے کچھ احکام ہیں. پردے کی آیت بھی گزری ہے، لیکن ابھی ایک آیت اور آگے آنے والی ہے دو تین آیتوں کے بعد میں، جس کے اندر پردے کا مفصل تذکرہ آئے گا. انشاءاللہ تعالی سارے احکام وغیرہ وہیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. پھر یہاں پر بھی اس آیت کے ذیل میں کافی حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں، صلاۃ و سلام سے متعلق، یہ صلاۃ و سلام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور یہ حقیقت میں ہے کیا چیز، ایک مومن کے ذمے صلاۃ و سلام کیا معنی رکھتے ہیں، نبی پر درود بھیجنے کا کتنا شریعت میں اہتمام کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، کافی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی صحیح علم اور صحیح عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وارحم احيانا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.